ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है, इल्म नूर है, इल्म नूर है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बादु فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدا सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकातुहु सबईन सलातन, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस पर 70 मरतबा रहमत नाजिल फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदे चैनल के नाजरीन प्रोग्राम नूर इल्म में आपको वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का बयान जारी और सारी है। उलमाए किराम का जिक्र खैर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के किसी एक जामियतुल मदीना को भी पेश किया जाता है कि किस तरह वहाँ इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला हो रहा है, सवाल जवाब का भी सिलसिला होता है। कहा जाता है कि तरगीब के लिए सरापा तरगीब बनना पड़ता है, और इस मकूले की अमली हतमी हकीकी सूरत देखनी हो तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने प्यारे महबूब अलैहि सलातु वसलाम की शान में फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। पैरवी फरामीन की भी की जाती है और अमल की भी की जाती है, लेकिन मुअल्लिम या जिसकी पैरवी की जाए अगर वो अपनी बातों पर अमल भी कर रहा हो तो उसका असर ज्यादा होता है। अल्लाह पाक ने जिनकी पैरवी का हुक्म दिया वो मुअल्लिम कायनात अजीम लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को किसी बात की तालीम इरशाद फरमाते हैं तो खुद भी उस पर अमल करते हैं। अमल से तरबियत करना और तबलीग करना, इसकी दो सूरतें बयान की गई कि अगर कोई शख्स किसी को किसी बात का हुक्म देता है या किसी काम से रोकता है तो वो खुद भी इस पर अमल करे। इसी के बारे में कहा गया कि अल्फ़ेलु अबलगु मिनल कौल, कि अमल का दिलों पर असर बात करने की निस्बत ज़्यादा हुआ करता है। और एक सूरत इसकी ये होती है कि कोई मसाला बयान किया जाए तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, और इसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा इन्नल बयान बिलफ़ेलि अबलगु फिल ईदाह, अमल के साथ बयान करना बात को ज्यादा वाजे करता है। इमाम इब्न अबी जमरा रहमतुल्लाहि ताला ने तहरीर किया इन तालीम बिल फ़ेली वल मिसाली अबलगु मिनल कौली वहदा, अमल और मिसाल के जरिए तालीम लफ्जी तालीम से ज्यादा असर वाली होती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपने जो जो अपने गुलामों को नेक आमाल करने का हुक्म इरशाद फरमाया खुद भी उस पर अमल किया, जिन चीज़ों से रोका खुद भी उससे रुके, और जब आपने तालीम फरमाई, कुछ चीज़ें बयान फरमाई, कोई मसाला बयान फरमाया तो बारहा उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया ताकि बात बहुत अच्छी तरह वाजे हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीधी राह चलाते हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का बहुत प्यारा अंदाज तालीम बिल अमल, इसके मुतालिक रहनुमाई फरमा।
हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जिन अच्छी तालीमात का इरशाद फरमाया उसमें अमल करके दिखाया, बल्कि सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज से अमल करके दिखाया, और जिन बातों से रोका मना फरमाया तो उससे आपने बहुत अपने आप को दूर रखा। चंद मिसालें, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जिक्रुल्लाह की कसरत की तालीम फरमाई, और खुद आपका अमल मुबारक क्या रहा कि बीबी आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुफ्तिया आलिमा मुज्तहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह पाक का जिक्र फरमाया करते थे। ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی تعلیم دی، نمازوں کی حفاظت کا فرمایا، نمازوں کی پابندی کا فرمایا، تو خود کیسا عمل کیا؟ پانچوں نمازیں پڑھ کر دکھائیں، اور پانچ نہیں، آپ پر تو تہجد بھی فرض ہے، اشراک بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، منزل پر پہنچنے سے پہلے رستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ہوتا ہے تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، منزل پر پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں، واپسی ہوتی ہے مدینہ پاک میں تو کاشان اقدس پر جانے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، کثرت سے سخاوت کی تعلیم دی، تو آپ کی شان کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہ عطا فرمایا۔ اعلی حضرت نے فرمایا، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ تو کثرت سخاوت کا فرمایا تو خود بھی کثرت کے ساتھ سخاوت کر کے دکھائی، گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ تو آپ کا عمل مبارک کیا ہے؟ خود ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہو، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو، اور میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی وعدے پورے کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا، ایثار کی جب تعلیم دی تو خود ایثار کر کے دکھایا، نہیں وہ اوروں کو پیٹ بھر کے کھلایا اور خود پیٹ پر اپنے پتھر باندھے، ظالموں سے عفو درگزر۔ تو اس کے تو کتنے واقعات ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، یعنی عمل کر کے دکھایا۔ اور بیٹیوں کو عرب اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی امامہ کو کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو بیٹیوں کی میں کتنی قدر و منزلت کرتا ہوں اور کتنی ان کی آنر دیتا ہوں۔ تو جو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو خود کر کے دکھایا۔ جب معلم کے اندر، ٹیچر کے اندر، گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، قوم کا بڑا ہے، کسی فرم کا بڑا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہے، ایچ او ڈی جس کو کہتے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ناظم صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، اور لیڈر صاحب ہیں، وہ جب اپنی تعلیمات جو کہہ رہے ہیں خود بھی عمل کرتے ہوں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
اولاد کے تعلق سے آپ نے بات ذکر فرمائی نا، تو دو طرح کی چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ بچیوں کے ساتھ جو سلسلہ کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور بچی کی پیدائش کی خبر ملنے پر بھی جو کیفیت ہوا کرتی تھی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرنا کہ میں کیسے جا کر بتاؤں کہ میرے ہاں بچی پیدا ہو گئے۔ تو ایک تو بچیوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، اس سے ہٹ کر بچے پیدا ہونے پر بھی تو بچوں سے بھی کوئی اس طرح کا سلوک نہیں تھا جو کہ مثالی سلوک ہوتا ہو۔ خدمت اقدس میں کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بچے سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما، میرے تو اتنے اتنے بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں۔ تو بچوں سے بھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے، نماز کی حالت میں سجدے میں شہزادے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ نے ذکر کیا کہ سرکار کس طرح محبت کا اظہار فرماتے، سیدہ کائنات حاضر بارگاہ ہوتی تو میرے آقا اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے ہیں۔
دیکھیں کہ آپ کی محبت شفقت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، اپنے خاندان والوں کے نہیں، تمام بچے جو بھی حاضر بارگاہ ہوتے میرے آقا
علیہ الصلوۃ شفقت کا اور زیادہ انداز ہوا کرتا تھا۔
گزرتے ہوتے اگر بچے موجود ہوتے تو سواری پر سوار کر لیا جاتا تھا،
اور وہ بچے فخر کرتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کرنے کا شرف حاصل رکھنے والے ہیں۔
اتنی زیادہ محبت بچوں سے بھی کہ اگر کسی بچے نے انگلی پکڑ لیا نا اور عرض کیا حضور میرے گھر چلے نا، سرکار ساتھ چل پڑے۔
صرف غلاموں کو تربیت نہیں فرمائی کہ بچوں پر شفقت کریں، تو سیرت مبارکہ میں کتنی اس کی نظیریں ملتی ہیں کہ بچوں پر شفقت کی، بچے نے وہ پیشاب کر دیا گود میں تو کوئی غصہ نہیں، ناگواری نہیں، تو شفقتیں ہی شفقتیں۔ حضور اس میں مبلغین کے لیے بھی درس مل رہا ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ خود باعمل ہوں گے تو با اثر ہوں گے۔
جی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, اور اللہ کے ہاں وہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ.
ماشاءاللہ. تعلیم بالعمل کی دوسری کنڈیشن بھی بیان کی گئی کہ کوئی مسئلہ بیان کیا گیا تو اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھانا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس کا بیان ہو جائے.
احکامات الہیہ جتنے بھی ہیں اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا. اب نماز قائم کرنی کیسے ہے, وہ تعلیم بالعمل ہی سے ظاہر ہوا. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, تیمم کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم آیا کہ جب پانی کی صورت نہ پائیں تو آپ تیمم کریں. تو ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ میں غسل کی حالت میں ہوں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو اسی اثنا میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں تشریف فرما تھے. تو عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے ہم ایک جگہ پر ہمیں دونوں کو غسل کی کیفیت تھی تو نماز کا وقت ہوا
حاجت
جی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا تو میں زمین پر ہی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو لیا اور اس کے بعد میں نے نماز ادا کر لی. بعد میں آ کر لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض گزاری کی کہ ایسے ایسے میں نے کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نے کیا تیرے لیے کافی تھا. اس کے بعد جو ریئل ایک طریقہ شریعت پاک نے بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ تیمم ایسے کرتے ہیں. جو تو نے کیا وہ بھی کافی تھا تجھے, لیکن آپ نے اپنے دست مبارک سے زمین کو شرف بخشا, آپ نے اپنی ہتھیلیاں مبارک زمین کے اوپر آپ نے دی اور وہ جو لگی پھونک ماری, پھر پھونک مارنے کے بعد چہرے کا مسا اور پھر ہتھیلیوں کا مسا کرنے کے بعد یہ تعلیم دی کہ تیمم کی کیفیت اس انداز سے ہوتی ہے. لیکن حوصلہ افزائی اس کی بھی کی کہ جو آپ نے کیا وہ بھی کافی ہے, لیکن اصل تیمم کا سلسلہ جو ہے
وہ زائد ہو گیا نا, وہ تو جی اس میں تو مختصر تھا, انہوں نے زیادہ کر لیا کہ پورا لوٹ پوٹ ہو گیا.
دعوت اسلامی کا انداز بھی وہ ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ اعتکاف میں مختلف مواقع پر وضو کا طریقہ, تو تیمم کا طریقہ, تو غسل میت کا طریقہ, یہ عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے.
اعتکاف میں کورسز کے اندر, مدنی قافلوں کے اندر, ہفتہ وار اجتماع کے بعد وغیرہ یہ ترکیب چلتی رہتی ہے, اور امیر اہل سنت اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت کے
اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی تب سے یہ سلسلہ الحمدللہ پیر صاحب لے کے چل رہے ہیں, اور مبلغین
امیر اہل سنت کا اپنا وضو کا پریکٹیکل یہ مل جائے گا آپ کو یوٹیوب وغیرہ پر مل جائے گا.
دعوت اسلامی میں بھی یہ نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ اپنے مریدین اور محبین کو جو بات ارشاد فرماتے ہیں پہلے اپنے تعلیم بالعمل کے ذریعے سے اس کو ظاہر فرماتے ہیں.
ماشاءاللہ بہت
پیاری بات. اس سے جو ہے وہ جیسے کہا نا کہ شروع میں آپ نے کچھ عبارتیں پڑھی ہیں کہ عمل سے جو ہے وہ لفظوں سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے, اور دعوت اسلامی کا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ ہی کی وجہ سے یہ خاصا سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلے آپ کے عمل سے ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے.
اور
آپ
کی تحریک چل رہی ہے نا
جی,
تو امیر اہل سنت نے پہلے خود سفر فرمایا, لاہور تشریف لائے, یہاں 12 ماہ کا سفر فرمایا, اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی میں 12 ماہ کی تحریک چل رہی ہے.
الحمدللہ
نعرہ لگانے سے پہلے خود سفر فرمایا, اس کے بعد پھر یہ نعرہ بلند کیا گیا 12 ماہ کا.
الحمدللہ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کنکریاں مارنے کا حج کے بعد وہ سلسلہ ہوتا ہے تو کسی صحابی سے فرمایا کہ کنکریاں لائیں, اور پھر کنکریاں لائیں تو وہ ہے کہ گٹلی جتنی ہونی چاہیے, تو پھر کہا کہ ایسی جی
کھجور کی گٹلی,
کھجور کی گٹلی کی طرح, یعنی وہ اس میں بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے ضمن میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ کسی کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے, ایک ٹریننگ ہو جائے کہ کیا لانا ہے. تو یوں ہم بچوں سے کام کروائیں, طلبا سے کام کروائیں, کوئی تحقیقی کام کروانا ہے جیسے کوئی روایت یہ تلاش کر کے دیں, تو اس طرح دوسروں کی تربیت بھی ہوتی ہے.
اچھا اس میں آپ نے جب وہ کھجور کی گٹھلیوں کے اس سائز میں کنکریں تھیں تو ہاتھ میں ان کو حرکت دی, تو بعد میں جو بھی روایت کا ایک سلسلہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ کو اسی انداز میں حرکت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت, جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہیں تو کسی نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا لیکن کریم آقا کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھ.
اس جو روایت آپ بیان فرما رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرآت میں میں نے پڑھا, اس کے تعلق سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو وضو کی حاجت نہیں تھی,
یہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے تھے
کسی کی ادا کو
ادا کر رہا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے, پھر باقاعدہ وہ نماز پڑھ کے دکھائے.
یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات ہیں تو یہ بھی ایک معلم کی حیثیت سے کہ اوروں کی تربیت کی جا رہی کہ دیکھو میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے, تو وضو جس طرح کرتا ہوں تم نے بھی اس طرح وضو کرنا ہے.
سبحان اللہ.
ہمیں یاد ہے کہ جب فضان مدینہ درشن زامی کا ایک سلسلہ تھا تو سب سے آخر میں جس کمرے کی لائٹ تکرار اور علم کے حوالے سے رات گئے تک پڑھتے تھے بند ہوتی تھی, وہ مفتی ہاشم صاحب ہمارے استاد محترم. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم بالعمل یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ سب رات کے تعلیمی حلقے پڑھ رہے ہیں, طلبہ اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو موقوف کر دیتے, لیکن سب سے آخر میں جس کمرے کی لائٹ بند ہوتی تھی وہ ہمارے استاد محترم مفتی ہاشم صاحب.
آپ کہاں پڑھے تھے جامعۃ المدینہ؟
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ.
فیضان مدینہ میں کب؟ تو کون سے سن کی بات ہے؟
2001-02 کی بات ہے.
بعض طلبہ جیسے نا جوش میں آ کر رات دیر تک جاگ رہے ہیں, اگلے دن سو رہے ہیں, اس سے اگلے دن پہ چھٹی ہو گئی. اچھا یہ درست ہے یا استقامت کے ساتھ ایک جدول کے مطابق چلتے رہے درست ہیں؟ بعض جیسے مفتی ہاشم صاحب کا نام لیا تو غیر معمولی جو شخصیات ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایک طرف کر کے اس بقی کی بات کریں گے نا.
اپنی کیفیت کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے, اختصار کے ساتھ ہو اور مداومت کے ساتھ ہو, اور ایک دن جوش آئے اور پھر ہفتہ چھٹی ہو, تو ظاہر دونوں میں فرق ہے. مداومت والا اور ہمیشگی والا.
مداومت استقامت کے ساتھ ڈیلی ہو نا, قطرہ قطرہ جو نا سوراخ کرتا ہے وہ بالٹی بھر کے ڈال دے تو پانی بہ جائے گا سارا.
کچھ وقت تو ایسا ہے کہ جس میں ان کو پابندی طلبہ اکرام کو کروا ہی لی جائے گی. یعنی تعلیمی حلقوں کا ایک آخری وقت دیا گیا ہے تو اتنی دیر تک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو اگر یہ اس پر بھی استقامت رکھیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ وقت کا درست استعمال کریں تو بہت سارا علم حاصل کرنے میں کامیاب.
ایک اعتدال رہے تو اس میں استقامت اور ترقی کی امیدیں زیادہ.
اس شیڈول میں آرام اور دیگر تمام تر معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیا گیا.
سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جس پہلو پر بات کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سیرت کے پہلو کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سوال شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں اس لائن میں.
محمد جنید رضا اختاری, جامعۃ المدینہ فیضان رضا سے عرض کر رہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب نئے نئے اسلام بھائی جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں, کیونکہ جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد نمازوں کی ترغیب بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اب جب اسلام بھائی نئے نئے جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں اور نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کے پیشانی پہ نشان پڑ جاتے ہیں. جب پیشانی پہ نشان پڑ جاتے ہیں تو دوست احباب رشتہ دار کزن وغیرہ انہیں چھیڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں جملے ان کے لیے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے اور دل میں وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ان وسوسوں کو کس طرح دور کیا جائے اور ان کی کس طرح اصلاح کی جائے.
دیکھیں کہ لوگوں کی وجہ سے تو کوئی عمل نہ کرنا چاہیے نہ چھوڑنا چاہیے. ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں, سجدے کی حقیقت بتائے گی نا, پیشانی زمین کی سختی محسوس کریں, ہم اس کے مطابق سجدہ کریں, نشان بنے یا نہ بنے. تو ہر ایک کی جلد ایک جیسی نہیں, ہر ایک کی جسمانی ساخت ایک جیسی نہیں ہے, بعض کا بنے گا بعض کے وہ جیسے امیر السنت کے دو نشانات بنے ہوئے ہیں تو بعض کے وہ دو بنیں گے. اچھا بعض پیشانی کے یہاں سجدہ کرتے ہوں گے, بعض پیشانی کے اوپر کرتے ہوں گے, پوری پیشانی ہے نا.
ہڈی کا بھی بعض اوقات حساب کتاب ہوتا ہے, جب جماتے ہیں نا تو ہڈی جس طرف سے ابری ہوئی ہے وہ سائڈ نیچے لگے گی.
ٹھیک ہے, تو اب وہ نشان پڑے یا نہ پڑے, ایک تو بات یہ کہ ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں, ہم سنت کے مطابق سجدہ کریں. اچھا اب نشان پڑ گیا تو اب بھی خاطر میں نہ لیں لوگوں کو, بھی لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں. یہاں تک کہا گیا کہ اگر پیشانی پر مٹی لگ گئی, اب ایک تو یہ کہ ریاکاری نہ پیدا ہو تو یوں صاف کرتا ہے, ایک یوں صاف کرتا ہے کہ یار مٹی لگ گئی, اگر وہ تکبر کی بنا پر کرتا ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے. اچھا جو سجدے کا نشان ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ پل صراط پر ٹارچ کا کام کرے گا, روشنی دے گا. اور وہ استاد صاحب کیا ہے, سیماہم فی وجوہہم
من اثر السجود,
سجدوں کا نشان ان کی پیشانیوں ظاہر ہے, جو قرآن پاک میں تذکرہ ہو رہا ہے. مگر ہم اس میں نہ پڑھیں کہ نشان پڑے یا نہ پڑے, ہم تو سنت کے مطابق سجدہ کریں, نماز پڑھیں. اچھا نشان پڑ گیا, لوگ چھیڑتے ہیں تو صبر کریں, ان کو بتا دیں کہ بھائی کوئی میں نے کوئی دانستہ تو نہیں کیا, کوئی میں نے کوئی نشان کوئی انک تو نہیں لگا دی نا میں نے کہ میں نے کوئی نشان بنا لیا, میں تو سجدے کی حقیقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اب نشان پڑ گیا. بعض اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب بعض کو یہ ہوتا ہوگا کہ میرا نشان کیوں نہیں پڑا, تو اس سے بے نیاز ہو جائیں آپ,
نشان ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
پڑ جائے ٹھیک ہے,
پڑ گیا تو پڑ گیا,
نہیں پڑھو تو. اب بعض بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, نشان نہیں پڑتا, اور بعض کے بہت جلدی پڑ جاتا ہے, تو وہ تو ایک ٹھیک ہے, اللہ نے ساختیں مختلف بنائی ہیں.
بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نشان کیوں پڑا, آپ رگڑتے ہیں کیا, تو بدگمانی نہ کرے کہ یہ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہا ہے. اس نے ذہن رکھا,
ایک تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ دل آزاری کسی بھی نیک کام پہ ہو تو ہم کیا نیک کام چھوڑ دیں گے, یعنی یہ دین متین کی راہ میں تو تکلیف یا تان و تشنیع کے سلسلے تو رہے ہی ہیں, ہمیں اور مضبوط انداز کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں.
دیکھیں کہ مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, گمان نقص جہاں نہیں, وہاں تو تانے ہیں, شاعر کہا جا رہا ہے, استغفر اللہ, جنون کی نسبت کی جا رہی ہے, ساحر کہا جا رہا ہے, اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے محبوب کو تسلیاں دیں, تسکین کی خاطر آیات نازل فرمائیں. تو اب آپ کی میری کیا اوقات ہے بھائی, اگر کوئی کہتا ہے تو صبر کریں اس پر.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. اور آج جن ہستی کا ذکر کرنا ہے, دعوت اسلامی سے بھی ان کا بڑا تعلق رہا اور دعوت اسلامی والوں سے ان کا تعلق جو رہا, تو میں یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے نیران پاکستان مشاورت کچھ ان کا ذکر کریں اور دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی ان کا بیان ہو جائے.
علامہ ارشد القادری رئیس التحریر رحمتہ اللہ تعالی علیہ, بہت عظیم ہستی, بہت بڑے عالم, رونے والی سرکار, بہت پرذوق شخصیت,
اس کے رسول میں رونے کا ان کا کافی ملتا ہے.
اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر بہت مہربان, اور امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کا کراچی کا امیر علامہ ارشد القادری نے بنایا تھا.
سبحان اللہ.
اور امیر اہل سنت نے خود بیان فرمایا کہ ککری گراؤنڈ میں جب ہم نے پہلا اجتماع کیا تو میں نے حضرت کو کارکردگی بھیجی, کیونکہ حضرت ہند میں, آپ کراچی میں, تو اس پر جو رپلائی آیا, جوابی خط آیا, مکتوب آیا, کیونکہ واٹس اپ اور موبائل کا دور تو وہ نہیں تھا, جو رپلائی آیا اس کے اندر جو لکھا گیا اس میں ایک جملہ امیر علیہ سنت فرماتے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ حضرت نے یہ لکھا علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے جو کارکردگی مجھے بیان کی ککری گراؤنڈ کے اجتماع کی, میرے دل میں زندگی کی سب سے بڑی خوشی داخل ہوئی. اچھا, اس طرح حضرت حیدرآباد تشریف لائے ہوں گے تو وہاں کہیں محراب میں کہیں لکھا ہوا دیکھا, واہ کیا بات ہے مدینے کی, یہ امیر علیہ سنت کے نعتیہ کلام کا ایک مصرع ہے, تو رقت تاری ہو گئے, بہت روئے بہت روئے. اسی طرح جانشین امیر علیہ سنت,
اس کلام کا ایک شعر سنا بھی دیں تاکہ ذکر ہوا تو کم زید برکتیں ہمیں بھی مل جائیں.
وہ کیا بات ہے مدینے کی, وہ کیا بات ہے مدینے کی, شاہ تم نے مدینہ اپنایا, اپنا روضہ بنوایا, وہ کیا بات ہے مدینے کی, وہ کیا بات ہے مدینے کی. جانشین امیر علیہ سنت حضرت مولانا احمد عبید الرضا اتاری مدنی مدظ اللہ العلی کی ملاقات ہوتی ہے علامہ ارشد القادری سے, تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا علم حاصل کرو, ابھی غالباً دور تعلیم کا معاملہ ہوگا, بیٹا علم حاصل کرو, ہر شخص کو تمہارے باپ کی طرح علم لدنی عطا نہیں کیا جاتا. یعنی امیر علیہ سنت سے اتنی آپ کی محبت اور اتنا حسن زن تھا, اتنا حسن عقیدت تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو علم لدنی عطا فرمایا ہے. اچھا پھر نگران شورا کی بڑی قربت رہی ہے. علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ جب کراچی تشریف لاتے تو نگران شورا ان کو اپنی گاڑی میں لے کر مختلف جگہ پر لے جاتے, اور زاہد بھائی اپنے نعت خوان ہیں, مدنی چینل پر بھی نعتیں پڑھتے ہیں, تو ان سے نعت سنا کرتے تھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, اور بہت اشک باری فرماتے تھے, بہت اشک باری فرماتے تھے, اور ان کے پڑھنے کے انداز کو بہت پسند فرماتے تھے. تو یہ کچھ یادیں داؤس ٹائم سے متعلق جو تھیں حضرت کی عمر نیارس کی.
یوں تو کئی طرح کے اوصاف ہیں جو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ آپ کے مبارک ذات میں پائے جاتے ہیں. نمایاں پہلو ایک تو وہ آپ نے محبت رسول میں عشق باری اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا. وقت کی قدر یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بہترین وصف تھا. اور دوسرا آپ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جس شہر سے آپ گزر جاتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتے تھے,
کس طرح
مسجد مدرسہ یا کچھ نہ کچھ,
کیا بات, کیا بات,
یا اہل علاقہ کو جمع کرنا, وہیں کا کام وہیں والوں کے سپرد کرنا اور آگے بڑھ جانا.
واہ,
بعد میں کچھ خط و کتابت کے ذریعے اس کی خبر گیری کرنا کہ کیا ہوا مدرسے کا, مدرسہ بنا نہیں بنا,
ماشاءاللہ.
اور خود آپ کا فیض العلوم جمشید پور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی ساری مشکلات اور مخالفت اور مختلف طرح کی چیزوں کا سامنا تھا, اس کے باوجود لگے رہے اور بالآخر وہ ادارہ قائم ہو گیا.
کتنا عرصہ لگا؟
تقریباً 5 سال کا عرصہ لگا, اور 5 سال کے عرصے میں ادارہ قائم ہوا. اس کے بعد ترقیاتی کاموں پر غور و فکر کرتے رہنا, اہل سنت کو کس چیز کی حاجت ہے اس پر غور کرتے رہنا, اور پھر اس طرف آگے راہیں نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا.
کیا بات,
دارالافتاء آپ نے قائم فرمایا, مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل علماء ان کو آگے دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کن کن علوم و فنون کی مزید حاجت ہے, اس کے لیے آپ نے جامعہ نظام الدین اولیاء یہ دلی میں قائم کیا. تو اگر یہ کہا جائے کہ بہت سارے شہر اس طرح کے ہوں گے کہ جہاں آپ اپنے نقوش قدم چھوڑتے چلے, ایسے ہی ہوگا.
نہیں, ہمارے ناظمین بھی بعض ظفر بھائی کرتے ہیں نا,
جی الحمدللہ
جامعات بناتے ہیں,
ہمارے ہیں بعض اساتذہ بھی ہیں, بعض ناظمین بھی ہیں کہ جنہوں نے جس جامعہ میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, انہوں نے بعضوں نے تو یہ ہدف رکھا ہوا ہے کہ ہر سال مسلک کو تنظیم کو ایک پروجیکٹ بنا کے دینا ہے, ایسے بھی الحمدللہ ہیں. اور جیسے علامہ ارشد القادری صاحب الہرامہ کا ایک علمی قد اور وجاہت تھی, تو جہاں جہاں جس جس علاقے میں ہمارے اساتذہ کو اور جہاں خطیب ہیں وہاں پر خطباء کو ایک اگر اثر و رسوخ ہے تو ہمیں دینی منفیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ شروع کرتے رہنا چاہیے,
ماشاءاللہ.
اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم نے بس اینٹ رکھنی ہے, آگے تکمیل جو ہے اللہ نے چاہا تو خود بخود مراحل پورے ہو
جائیں.
اچھا
پھر یہ دیکھیں, کوشش ہمارے ذمہ ہے اللہ کی رحمت سے ہونی وہ بھی, اور اس کی تکمیل جو ہے اللہ کے وہ اس پر کرم پر ہے, اور وہ اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ, کام شروع کرنا ہمارے ذمے ہیں اور اس کو پائے تکمیل پر پہنچانا رب کائنات کے ذمے کرم پر ہے. تو خیر یہ میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران ذہن میں آ رہا تھا کہ جن علماء نے ادارے بنائے, جن علماء نے تدریس کی, تو ان کی خدمات دینی زیادہ نظر آتی ہیں. اور ویسے تو دیکھیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اکابر, مسجد مدرسہ مسجد مدرسہ مسجد مدرسہ مسجد مدرسہ, وہ بغیر مسجد مدرسے کے دین کی خدمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.
اسلام کے قلعے کہا گیا جی.
آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ابھی جلوہ فرما نہیں ہوئے, مسجد قبا بنائی, بنفس نفیس پتھر اٹھائے میرے نبی نے, مسجد نبوی کی تعمیر کی. اچھا صحابہ صفہ آتے ہیں تو دیکھیں مدرسہ بھی قائم ہوتا ہے, اور معلم کون ہے, منتظم کون ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد و مدرسہ اسی کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے, استحکام ہے, ترقی ہے, عزت ہے ہماری اس کے اندر.
میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھنے سننے والوں کو پیغام بھی دے دیں, جس طرح ذکر ہو رہا ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ جہاں جاتے تھے تو وہاں جس کام کی حاجت ہوتی اس کی طرف توجہ بھی دلاتے شروع بھی کرواتے. ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟
یہ کوشش یہ کریں کہ پوری فیملی کے سال ثواب کے لیے جیتے جی ایک مسجد بنا دیں. کہتی میں مجھے تو استطاعت نہیں ہے. ارے بھائی چندہ جمع کرنے کی تو ہمت ہے نا بھائی, اپنے دوستوں سے لے لیں, احباب سے لے لیں, ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنا کر جائیں اپنے پوری فیملی والدین وغیرہ کے سال ثواب کے لیے.
کیا
نیت کریں, کوشش کریں. اب آپ کا گاؤں ہے, آپ کا پنڈ ہے, آپ کا گوٹ ہے, آپ کی کلی ہے, اور وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے تو بچے دین کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کے محلے میں آپ کی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے تو آپ قدم آگے بڑھائیں نا. اور بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے. اور کتنی جگہوں پر جیسے آپ نے کہا اینٹ ہم نے لگانی ہوتی تکمیل پر پھر پہنچ ہی جاتا کام.
تھوڑا سا اس میں یہ بھی ذکر کر دیں کہ آپ نے مسجد بنانے مدرسہ بنانے کا ذہن دیا تو مجھے تو مدرسہ چلانا آتا نہیں ہے تو بنانے تو پر تو میں بنا دوں گا, چلائے گا کون؟
نہیں آپ کو مدرسہ چلانا نہیں آتا, آپ کو نماز پڑھانی بھی نہیں آتی, آپ کو جمعہ بھی پڑھانا نہیں آتا. تو اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ اس کے اہل بنے. اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے جامعۃ المدینہ کے پورا ایک نظام موجود ہے, مدرسۃ المدینہ کا پورا ایک نظام موجود ہے, ائمہ کرام کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا موجود ہے جس کے اندر امام تیار کیے جاتے ہیں. آپ اس کی پریشانی نہ کریں, بلکہ خدا المساجد والے آپ کو پوری ریکوائرمنٹ بھی بتا دیں گے کہ ہم کو کیسا مدرسہ چاہیے, ہمیں کیسی مسجد چاہیے.
مطلب یہ کہ آپ نے شہر کے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر
رہے ہیں, کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ
بھی ہے, پراپرٹی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے.
لیکن وہ تو آپ کی رہنمائی کرے گا نا بھائی,
رہنمائی کے لیے کئی شعبے
اللہ کا کرم ہے, بلکہ طلبہ بھی آ جاتے ہیں, طلبہ بھی لے کر آ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جائے گا, آپ خرچ کرنے والے بنے.
ماشاء اللہ.
حضرت کا ایک وصف اور ذہن میں آئے کہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے, کام کی بات کرتے تھے, ایک دو جملوں میں جواب دے کے اور بس, یعنی کام سے کام, اور دوران سفر بھی تحریری کام جاری رکھتے تھے.
کام کی بات کرنے کے لیے کوئی آئے تو گھنٹوں بھی بیٹھتے تھے
ماشاء اللہ,
اور بلا وجہ دو تین باتیں کر کے تو ایک طرف ہو جاتے
ماشاء اللہ.
اگر کام کی بات نہیں ہے تو ایک دو باتیں کر کے ایک طرف ہو جاتے.
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تھکن ہوتی تو سو جاتے, جاگتے تو کام شروع کر دیتے.
کیا بات, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.
ماشاء اللہ.
اللہ پاک کی حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سوال چلائیے.
میرا نام محمد نوید اتاری ہے, میں جامع المدینہ ساہیوال کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میرا پاکستان مشاورت کے نگران محمد شاہد اتاری دامن برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ امیر اہل سنت کا مسجد میں چلنے کا کیا انداز ہوتا تھا, برائے کرم اس کا جواب
نائز
فرما دیں.
امیر السنت مسجد کا بہت ادب اور بہت احترام فرماتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کو چادر کے ساتھ صاف کر کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. امیر السنت بارہا مدنی مذاکروں میں آداب مسجد کے تعلق سے فرماتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نویت السنت الاعتکاف تو دعوت اسلامی نے گویا کہ زندہ کیا اس کو, اور یہ مسجد کے آداب میں سے تو شامل ہے. اور مسجد کے آداب آپ بار 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 وہ بتاتے ہیں کہ چادر بچھائیں, چادر اوڑھ کر لیٹیں. طلبہ کے لیے بھی یہ ہوتا ہے, اگر مسجد میں سوئیں کوئی ایسی صورت ہو,
تھیلی رکھنا, مسجد میں گری ہوئی چیزوں کو اٹھانا, یہ بھی امیر اہل سنت کا ایک
جی فیضان رمضان میں تفصیلا آپ نے لکھا ہوا ہے. تو خیر مسجد کا ادب امیر اہل سنت بہت زیادہ فرماتے ہیں اور ہمیں بھی تاکید کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی مسجد میں آنا نصیب فرمائے, ٹھہرنا نصیب فرمائے اور ادب نصیب فرمائے.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
مطالعہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, جس طرح فقہی مسائل یا فقہی باب پڑھتے ہیں تو کافی بار پڑھنے کے باوجود بھی مسائل مستحضر نہیں رہتے, تو کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ مسائل کا استحضار حاصل ہو جائے؟
کتاب بالاستیاء پڑھے تو فائدہ زیادہ ہے, کہ بعض اوقات ایک کی بات ہوتی ہے وہ چلتے چلتے آگے اس کا کچھ حل بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نے شروع میں پڑھا تو ہم سمجھے کہ یہی مسئلہ ہے, آگے کچھ اور ہوتا ہے, یا آخری میں پڑھا تو آگے کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. اب جیسے فتح رضویہ شریف میں خالی جواب پڑھ لے تو بعض اوقات اس میں بھول ہو سکتی ہے, سوال کے ضمن میں جواب ہوتا ہے وہ, تو یوں فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات, اس لیے وہ پورا پورا پڑھے نا تو مفید زیادہ ہے. نشانات لگا دے اپنی کتاب میں, انڈر لائن, یہ دو کام خاص میرا انڈر لائن کر لیتا ہوں, کہیں سستی میں چھوٹ بھی جاتا ہے تو انڈر لائن اور پوائنٹ لکھنا, فہرست یادداشت, یہ بہت یادداشت ہے میں نے بنائی ہے. اس میں بھی ہر بار لکھنے بھی جاتے ہیں دیر بہت لگ جاتی ہے, چھوٹ بھی جاتے ہیں, تو پھر ضرورت ہوتی ہے نا یادداشت دیکھ کر نکالنے میں سہولت ہوتی ہے.
یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مطالعہ جو ہے, طلبہ ہیں ایک تعداد موجود ہے طلبہ کی, تو کون کون سی کتابیں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے؟ کیونکہ بعض ہوتے ہیں تاریخ کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض صرف تصوف ہی کو پڑھے ہوتے ہیں، بعض صرف فقہ ہی کو پڑھے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو کس طرح
تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی حدیث میں دلچسپی، کسی کو تفسیر میں دلچسپی، کسی کو فقہ میں، یہ تو جس کا جیسا ذوق، اب اس کو کیا کیا جائے؟ البتہ فقہ سب سے افضل ہے، قرآن و حدیث سب اس کی روشنی میں ہی ہے،
لیکن مطالعہ تو سب کا رکھنا ہے نا، تو اب یعنی ایسی کیا ترکیب بنے کہ سب کا مطالعہ بھی ہوتا رہے تھوڑا تھوڑا، اور
تھوڑا نا تھوڑا یہ کرے تھوڑا یہ کرے، کیونکہ ایک ہی کرے گا نا تو اکتاہٹ بھی ہو سکتی ہے، تو بدل بدل کر کرے تو بھی صحیح ہے، فرض علوم پر اس میں تو اس کو سب سے زیادہ فوقیت دے، فرض علوم کے لیے تو یہ فقہ میں زیادہ، اس میں فقہ میں ہی ہے نا فرض علوم تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعات المدینہ.
دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے.
بابا پیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ دو بزرگ ہستیاں جن کے فیضان نظر کی بدولت لوگوں کو رشد و ہدایت نصیب ہوئی، جن کا مزار کھڑی شریف میں مرجائے خلائق ہیں، اسی راستے پر جاتلا کا علاقہ واقع ہے جو زیادہ تر دیہی آبادی پر مشتمل ہے. فروغ علم دین میں کوشا عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے شعور، بیداری اور آگاہی اور اسلامی طرز زندگی اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فروغ کے لیے 21 کینال پر مشتمل وسیع و عریض جامع المدینہ فیضان پیر شاہ غازی جب بھی جاتلاں قائم کیا، جس کی بنیاد رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے رکھی. چنانچہ یہ جامع المدینہ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اہل علاقہ کے لیے اپنے بہترین نظام تعلیم و تربیت کی بدولت نمایاں مثال بن گیا.
دین ہے سب کو سکھاتی، امت کی ہے خیر خواہی، با عمل ہم کو ہے بناتی.
نمبر روڈ جاتلاں پر قائم اس جامع المدینہ کے ساتھ ہی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. جامع المدینہ میں آدم بیان کل 8 درجات موجود ہے، جن میں 160 طلبہ اکرام علم دین سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 90 رہائشی جبکہ 70 طلبہ غیر رہائشی ہیں. رہائشی طلبہ کے لیے قیام و طعام کے لیے عمدہ نظام بنایا گیا ہے. انتظامیہ اور اساتذہ کی مستقل محنت اور طلبہ کی ذوق علم کی بدولت تقریباً 100 طلبہ کرام تعلیم کی تکمیل کے بعد دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں.
اس شاہ کے محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالصبور اتاری جامعۃ المدینہ جب بھی جاتلا کا فورتھ ایئر کا طالب علم. الحمدللہ عزوجل 4 سال سے تقریباً یہاں پر مجھے علم دین حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 سال ہوئے امامت کو، اور اس کے ساتھ دینی کام بھی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی برکت سے اور پیر صاحب کی نظر عنایت سے کرنے کی سعادت مل رہی ہے.
آج کا سوال بھی سماعت فرما لیں. امیر اہل سنت کے کلام کا وہ کون سا حصہ تھا جسے پڑھ کر علامہ ارشد القادری اشکبار ہو گئے؟ یہ حصہ لکھ کر آپ بھیجیں گے، نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اپنے تاثرات، سوالات، اپنے مشورے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں. سوال کا جواب بھی دیں، جو جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم قرآن اندازی کی جائے گی، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں 1 سال کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ قائم کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دارالعلوم جامعہ اشرفیہ. قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے وہ ہے محمد شفیق. جامعات المدینہ فیضان ابن مسعود کراچی، انہیں تحفے میں ایک سال کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں پہ بھی گفتگو کی، حضرت علامہ ارشد القادری کی سیرت کا بیان بھی سنا، ان کی دینی خدمات کا بیان سنا۔ اللہ کریم ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنائے، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہ راستہ دکھاتا ہاں